इल्म व अमल का कारवायसो है पाक वतन के पास बायसो
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی محکم کتاب المبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صلوات بھیجی محمد وآل محمد پر. عزیزان محترم, سب سے پہلے تو میں کراچی ڈویژن آئی ایس او کے تمام احباب کا, ان کے صدر کا, سابق کا, ان کے جنرل سیکرٹری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اتحاد ملی اور استحکام پاکستان کے عنوان سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا, اس کو منعقد کیا. قابل تحسین حضرات, اور میں خداوند متعال کی بارگاہ میں ان تمام جوانوں کی اور نظرات کی حوصلہ افزائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں اسی طرح سے اتحاد و وحدت کے لیے اور اسی انداز میں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما, اور وہ جو مشکلات ہیں, کچھ مسائل ہیں پروردگار, اور مسائل کو حل فرما تاکہ ہمارے قلوب اتحاد و وحدت کی برکت سے منور ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں کیونکہ لاہور میں تھا لیکن میں پروگرام سے چلا گیا تھا کیونکہ مجھے آگے جانا تھا, سفر تھا میرا اسلام آباد کا, میں موجودہ مرکزی صدر آئی ایس او کے ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ منتخب ہوئے آئندہ کے لیے, اور ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ پروردگار انہیں توفیق دے کہ وہ قوم و ملت کی مثبت انداز میں رہنمائی فرمائے اور ان کو خدمت کرنے کی پروردگار توفیق عنایت فرمائے. دیکھیے, کیونکہ طلبہ جماعت ہے, اسٹوڈنٹ جماعت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد ملی کے ساتھ ساتھ دو چار جملے اگر میں ذرا اخلاقی حوالے سے بھی بیان کروں, اخلاقی حوالے سے بھی, تربیتی حوالے سے بھی بیان کیے جائیں تو بہتر ہوگا. تنظیمیں ذریعہ ہیں, تنظیمیں وسیلہ ہیں کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے, کسی ہدف تک پہنچنے کے لیے. یہ دنیا میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں, جتنی بھی جماعتیں ہیں, یا جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں, ان سب کا بنیادی مقصد, ان سب کے قیام کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی چیز کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا ہے, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قوموں میں, ملتوں میں تحرک پیدا کرنے کے لیے تنظیم کو وجود میں, معروض وجود میں لایا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے, کوئی بھی تنظیم ہو, چاہے وہ اصلاحی تنظیم ہو, سیاسی تنظیم ہو, سیکولر پارٹی ہو, جو بھی ہو, سب کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اپنے مقصودہ اہداف تک پہنچنا مقصود ہوتا ہے. تنظیمیں ذریعہ ہوتی ہیں, تنظیمیں ہدف نہیں ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں یہ تنظیمیں ہی ذریعہ بنتی ہیں بڑے بڑے اہداف, بڑے بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کا. اگر انسان مثبت انداز میں, اچھے انداز میں اپنے اہداف کی طرف پیش رو کرے, آگے بڑھے, تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی مسئلہ, دنیا کی کوئی مشکل ایسی نہیں ہے, کوئی ادب ایسا نہیں ہے جس کو حاصل کرنے میں انسان ناکام ہو جائے. ذریعہ ہے یہ. اور جہاں تنظیمیں, کوئی سی بھی تنظیم ہو, جہاں تنظیمیں ذریعے کے علاوہ تنظیمیں ہدف بن جائیں, جماعتیں ہدف بن جائیں, تو میں سمجھتا ہوں پھر انسان جو ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ناکام ہو جاتا ہے, اور بہت پھر اسے ناکامی کے سوا اس کے ہاتھ کوئی چیز نہیں آتی. لہٰذا تنظیمیں ذریعہ ہوتی ہیں آگے تک بڑھنے کے لیے, آگے معاشرے کے اندر, معاشرے کے سدھار کے لیے, معاشرے کی ترقی کے لیے, اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے. اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ طلبہ تنظیم ہیں, اور یہ طلبہ تنظیم ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں, مذہبی جماعتیں ہوں, سب کے لیے بنیادی چیز ہے وہ ہے اخلاقیات, تربیت اور اخلاقیات.
اگر قوموں کی تربیت نہیں ہوتی تو بڑی بڑی تاریخ میں واقعات موجود ہیں، تربیت یافتہ نہیں ہوتے لوگ، ان کی تربیت نہیں ہوتی، فکری تربیت نہیں ہوتی، فکری اگر ان کی ہمانگی نہیں ہوتی اپنے مقاصد کے ساتھ، اپنے ہدف کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ انسان جو ہے اپنے ہدف تک پہنچنے کے اندر ناکام رہتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا. بلکہ بڑی بڑی تحریکیں ناکام ہوئی ہیں اگر اخلاقی کمزوری ہو، انسان اگر تربیت یافتہ نہ ہو، تو بڑے بڑے دنیا کے اندر لوگ ناکام ہوئے. میں بھی آپ کو چند مثالیں بھی دے دوں گا تاریخ کی کہ اگر انسان فکری طور پر مضبوط نہ ہو، لہٰذا تنظیمی لوگوں کا فکری طور پر مضبوط ہونا، اپنے تنظیم کے اغراض و مقاصد سے کمیٹڈ ہونا، اس کے بتائے ہوئے دستور اور منشور کے مطابق عمل کرنا، یہ بنیادی چیز ہے کسی بھی تنظیم کے کارکن کے لیے. جب تک وہ اپنے اہداف کو، جب تک وہ اپنے دستور اور منشور کے مطابق عمل نہیں کرے گا، اپنے اہداف کی طرف نہیں بڑھ سکتا. کیونکہ ایک دستور بنایا گیا اور تنظیمیں بڑھتی دستور کے آگے ہیں، آئین کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے ان کا بڑھنا. تو لہٰذا اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ پہلے فکری تربیت، فکری پختگی جتنی انسان کی بڑھتی جائے گی، جتنا انسان اخلاقی طور پر، فکری طور پر پختہ ہوتا چلا جائے گا، معاشرے کے اندر اس کا کردار، معاشرے کے اندر اس کا عمل مؤثر ہوتا چلا جائے گا. اس کا عمل بغیر اخلاقی، بغیر تربیت کے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. تاریخ گواہ ہے آپ کے. آپ دیکھ لیجئے بڑی بڑی تحریکیں. میں امیر المومنین کی تحریک کا آپ کے سامنے حوالہ دے سکتا ہوں. آئمہ طاہرین نے جو تحریکیں چلائی، آئمہ طاہرین نے جد و جہد کی، اس میں جو بعض تحریکیں جو ناکامی کا سبب بنی، اس کی بنیادی وجہ تھی کہ لوگ فکری طور پر آئمہ کے ساتھ ہمانگ نہیں تھے، فکری طور پر مضبوط نہیں تھے. جس کی طور پہ آپ دیکھ، جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے بڑی بڑی تحریکیں ناکام ہوئی. امیر المومنین جیسی شخصیت کو 25 سال جو گھر میں رہنا پڑا، محصور ہونا پڑا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ لوگ ساتھ دینے والے نہیں تھے، لوگ تربیت یافتہ نہیں تھے. اسی لیے مولا کائنات نے خطبہ شخصیت میں بھی اشارہ کیا تھا کہ میں کیا کروں، میں کٹے ہوئے بازوؤں سے حملہ کروں یا اس بھیانک تیرگی پہ صبر کروں، یعنی لوگ نہیں ہیں میرے ساتھ. نعرہ لگانے والے، شور مچانے والے کی تعداد بہت تھی، لیکن فکری طور پر امامت کو سمجھ کر اس کی اطاعت کرنے والوں کی تعداد نہیں تھی. اسی لیے مولا کائنات نے کہا میرے بازو کٹے ہوئے ہیں. اگرچہ کہ علی ابن ابی طالب وہی شخصیت تھی کہ جنہوں نے پیغمبر کے زمانے میں جنگیں لڑی، اور آج جو کچھ بھی اسلام کے دامن کے اندر موجود ہے وہ علی ابن ابی طالب کی فتوحات کا نتیجہ ہے. اگر علی ابن ابی طالب کی خدمات نہ ہوتی تو اسلام آگے نہ بڑھتا، اسلام پنپتا نہیں. لیکن جہاں اطاعت نہ ہو، جہاں عدم اعتماد ہو، جہاں لوگ فکری طور پہ پختہ نہ ہو، وہاں بڑی بڑی جنگیں آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بڑی جنگوں کے اندر دیکھ لیجئے آپ، خود صفین آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ نعرے لگاتے ہوئے صفین کے میدان میں امیر المومنین کے ساتھ شام کا مقابلہ کرنے گئے تھے، فکری طور پر مضبوط نہیں تھے. چلے تو گئے تھے جذبات میں مولا کائنات کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن جب میدان عمل میں پہنچے تو عمر عاص کے چھوٹے چھوٹے ہٹکندوں سے، عمر سعد کے اور امیر شام کی طرف سے کیے جانے والے ہتکنڈوں کا شکار ہوا. اور کیا ہوا، وہ جیتی ہوئی جنگ جو امیر المومنین کامیابی کی طرف جا چکے تھے اور مالک اشتر نزدیک تھے کہ امیر شام کا خاتمہ کر کے اس جنگ کو کامیابی میں تبدیل کرتے، قرآن کو نیزوں پر دیکھ کر سادہ لوگ دھوکے کھا گئے. فکری طور پر پختہ نہیں تھے نا، سادہ تھے. جتنا اسلام کو نقصان سادہ لوگوں نے پہنچایا، کسی اور نے نہیں پہنچایا. یہ سادہ لوگ جو کہ بے فکری ہوتی ہے، ان کی فکر نہیں ہوتی، ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آج ادھر ہیں کل ادھر ہیں، جس کی وجہ سے نقصان ہوا، آئمہ کی تحریک کو نقصان ہوا. لہٰذا میں پھر اسی بات کا بار بار زور ہوں، فکری طور پر، اخلاقی طور پر تنظیمیں جب اپنے آپ کو، جوان اپنے آپ کو مضبوط کریں گے تو پھر کتنے بڑے بڑے طوفان آ جائیں، کتنے بڑے بڑے بحران آ جاتے ہیں، قوموں میں آتے ہیں، جماعتوں پہ آتے ہیں، پھر وہ جو فکری طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے. طوفان گزر جاتے ہیں لیکن ان کے قدموں کے اندر کوئی لرزش نہیں آتی، ان کے قدموں کے اندر کوئی جو ہے وہ ان کے قدم لڑکتے نہیں ہیں، کھڑے رہتے ہیں اپنی جگہ پر. اور روایات بھی موجود ہیں، جو دیندار انسان ہوتا ہے، جو تربیت یافتہ انسان ہوتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، طوفان اس پر آ سکتے ہیں، لیکن وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے جو فکری طور پر مضبوط ہوتا ہے. آپ نے دیکھا صفین کے اندر جیتی ہوئی جنگ، سادہ لوگ بےچارے قرآن دے کر دھوکہ کھائے نہیں کھائے لوگوں نے، جب نعرہ لگا وہاں سے کہ ہم قرآن سے جنگ کریں گے، ہم قرآن سے مقابلہ کریں گے، اور لوگ علی کی تلوار گردن پہ لے کر، تلوار آئے نہیں آئے، مولا کائنات کی گردن پہ تلوار رکھ کر علی مالک اشتر کو بلائیے، آپ دیکھتے نہیں ہم اس قرآن سے جنگ کریں گے، آپ سنتے نہیں ہیں، یہ نعرہ آپ نہیں سن رہے ہیں. تو امام نے کہا کلمۃ الحق، بالکل نعرہ ان کا اچھا ہے. اچھا جو آنے والا ہوتا ہے وہ نعرہ بھی بڑا ایسا لگاتا ہے کہ جس سے لوگ دھوکہ کھا جائیں. وہاں بھی یہی ہوا، لا حکم الا اللہ کا جب نعرہ لگا تو نعرہ تو بڑا اچھا تھا، نعرے کے اندر تو بڑی جاذبیت تھی، نعرے کے اندر تو بڑا اٹریکشن تھی، لہٰذا جب دھوکہ کھایا تو مولا کائنات نے کہا نعرہ، وہ دیکھ کر کہا کلمۃ الحق، نعرہ بالکل صحیح ہے، میں بھی تو اسی کے لیے جنگ کر رہا ہوں، میں بھی تو قرآن کے لیے، احکام الہی کے نفاذ کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے جنگ کر رہا ہوں. کلمۃ الحق، کلمہ ان کا، نعرہ ان کا بالکل صحیح ہے، یراد بہ الباطل، ان کی مراد باطل ہے، اس پر مت جانا، ان کی مراد کی طرف نہ جانا، مراد باطل ہے. تم اس قرآن کو نہ دیکھو، میں ناتی کے قرآن تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے رسول نے قرآن کے ساتھ قرار دیا تھا. لیکن کیا ہوا، لوگ سادہ تھے، دھوکہ کھائے، اور نتیجہ کیا نکلا، جیتی ہوئی جنگ امیر المومنین کی ناکامی میں تبدیل ہوئی، اور یہی جنگ سبب بنی. اگر یہ جنگ کامیاب ہو جاتی، مالک اشتر امیر شام کے فتنے کو ختم کر دیتے، نہ کوفے میں علی قتل ہوتے، نہ امام حسن قتل ہوتے، اور نہ کربلا بنتی. سادہ لوگ جو فکری طور پر پختہ نہیں تھے، امام حسن جو صلح پہ مجبور ہوئے، کیوں ہوئے، 40,000 کا لشکر امام حسن لے کر نکلے، اور پھر سی اسی لوگوں، انہی لوگوں میں پھر لوگوں نے شر پھیلایا اور فتنہ انگیزی کی اور لوگوں کو بھڑکایا، اور جیسے لوگ سادہ لوگ تھے دھوکہ کھا گئے. آ کر تاریخ نے لکھا امام حسن پر حملہ کیا، ان کا خیمہ جلایا، ان پر ران پر تلوار سے زخم کر کے ان کو زخمی کر کے گرایا، مسلح چھینا، دو سے رضا چھینی. اور شیخ مفید نے تو، صدوق نے تو یہاں تک اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، یہاں تک امام کو آگے ملال کیا کہ اے حسن کیا تم بھی اپنے باپ کی طرح کافر ہو گئے ہو. سادہ لوگ تھے، پختہ لوگ نہیں تھے، تربیت یافتہ لوگ نہیں تھے، آ گئے تھے، نتیجہ کیا نکلا، جیتی ہوئی جنگ. حالانکہ امام حسن نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں اللہ کی عبادت تنہا کر سکتا ہوں، خدا کی عبادت میں تنہا بھی کر سکتا ہوں، لیکن خدا نے میرے کاندھوں پر فریضہ ڈالا، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں لوگوں کو ظالموں کے شر سے بچاؤں، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، ظلم کے خلاف قیام کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے، لہذا میں اپنے فریضے کو ادا کر رہا ہوں. اللہ کی عبادت تو میں تنہا بھی کر سکتا تھا، لیکن تم میرا ساتھ نہیں دے رہے. اور پھر امام نے پیشن گوئی بھی کی کہ دیکھو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری اولادیں ان کے دروازے پہ کھڑا ہو کر روٹی اور پانی کا سوال کر رہی ہوں گی، بنو امیہ تمہیں دینے والے نہیں ہوں گے. سارے خطرات بتائے امام نے، ساری صورتحال بتائی، لیکن کیا ہوا، لوگ سادہ تھے، فکری طور پر پختہ نہیں تھے، جیتی ہوئی جنگ امام حسن کو صلح میں تبدیل. ان کی سادگی کا عالم، بس یہاں اشارہ کر کے آخری بات کروں، ان کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ جب یہ جمل میں اونٹنی آئی ہے نا، اور اونٹنی نے آ کے فضلہ کیا ہے، تو تاریخ نے لکھا کہ دوڑ کر لوگوں نے فضلہ اٹھا کر اسے سونگنا شروع کر دیا تھا، اور سونگ کر کہتے تھے کہ ہمیں اس فضلے سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی بو آتی ہے. تو امیر شام عمر سعد کو دیکھ کر کہتا تھا، دیکھ رہا ہے یہ سادے لوگ، یہ دیکھ رہا ہے ان کو، جب تک یہ لوگ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر، تو عمر ساتھ کیا کہتا تھا، امیر شاہ مسکر کہتا تھا عمر ساتھ سے، دیکھ رہا ہے یہ سادے لوگ جنہیں فضلے سے جنت کی خوشبو آتی ہے، خوشبو آ رہی ہے، کہتا جب تک یہ سادے اور جاہل لوگ علی کے ساتھ ہیں، علی کبھی ہم پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، کبھی کامیابی حاصل نہیں. کیوں، پختہ لوگ نہیں تھے، فکری طور پر مضبوط نہیں تھے، جس کی وجہ سے بڑی بڑی تحریکیں ناکام ہو گئی، ائمہ طاہرین کے کیے ہوئے اقدام ناکام ہو گئے، اگرچہ کہ اس کے اثرات دیر پا نکلے، لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، ظاہری ناکامیاں سامنے آئی. صفین آپ کے سامنے موجود ہے، دوسری جنگیں آپ کے سامنے یہ موجود ہے، اشارہ کرتا جا رہا ہوں میں. اس لیے دیکھیں ضروری ہے، کسی بھی قوم کے لیے تربیت بنیادی چیز ہے، جتنا انسان تربیتی طور پر پختہ ہوگا، جتنی طور پر تربیتی طور پر وہ آگے بڑھے گا اس راستے کے اندر، اتنی پختگی آئے گی، اور اہداف کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے آسانی ہوگی، بہت آسانی ہوگی. لیکن بے فکری لوگ ہوں گے، پختہ نہیں ہوں گے، تو کیا ہوگا، جگہ جگہ پر ٹھوکرے کھائیں گے، فیصلے صحیح نہیں کر پائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا، ناکامی انسان کے سبب آئے گی. یہ جو اتحاد ملت کانفرنس ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری بنیادی وجہ بھی یہی تھی، ہمارے جو شرازے بکھرے اور ہمارے یہاں جو تھوڑے بہت دوریاں پیدا ہوئی، اس کی بنیادی طور پہ یہی وجہ تھی کہ دشمن نے سازش کی اور ہم ناکام ہو گئے، اس سازش کو ناکام کرنے میں ناکام ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس وقت بھی اپنے آپ کو پختہ رکھتے اور سنجیدگی سے اقدام کرتے، سوچ و فکر کے ساتھ آگے بڑھتے، میں سمجھتا ہوں کہ آج تشیع کی جو صورتحال ہے، یہ صورتحال نہیں ہوتی، بہت مضبوط تھی تشیع. یہ 25 سال ہوگا ان حالات کو، اس زمانے کے اندر جب 25 سال سمجھ لیں اس حالات کو، قومی 25 سال ہوگا، جو اس سال اس زمانے میں 1 سال کا بچہ ہوگا 25 سال کا ہوگا، اس کی عمر 25 سال ہوگی. 25 سال پہلے تشیع بہت مضبوط تھی، یہی پاکستان تھا، اسی پاکستان میں تشیع تھی، سب ایک دوسرے سے مربوط تھے، مضبوط تھے، طاقتور تھے، اور اتنے طاقتور تھے اسی پاکستان میں آپ نے اپنے اماموں کو سینٹ میں بھیجا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں اسی آبا کبا میں کوئی سینٹ میں جا کر بیٹھ جائے، کوئی سینٹر بن جائے، یہ آپ کے اتحاد کی برکتیں تھیں کہ آپ کے دو امام سینٹ میں پہنچے، سینٹر بنے گلگت اور بلتستان میں، آپ نے پوری پورے صوبے کی حکومت بنائی. کس کی وجہ سے؟ اتحاد و وحدت کی برکت تھی جس کی تشیع آگے بڑھ رہی تھی. لیکن وہ الگ بات ہے کہ پھر اس ملک کی طاقتوں کو، اس ملک کے اداروں کو وہ اتحاد ہمارا بھایا نہیں. انہوں نے تشیع کو توڑنے کے لیے جو اقدامات کیے، اب یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک تسلسل ہے. قائد شہید کے زمانے میں جو تحریک کا آغاز ہوا تھا، جو تحرک شروع ہوا تھا، پنپ گئی تھی ایجنسیوں نے، بھاپ گئی تھی ایجنسیاں کہ تشیع کس راستے پر جا رہی ہے، تشیع کا رخ کیا ہے، تشیع کس اہداف کے لیے اس ملک میں کام کر رہی ہے. اسی زمانے کے اندر، شہید حسینی کے زمانے کے اندر بھی تکفیریوں کی بنیاد اسی لیے ڈالی گئی تاکہ تشیع کے رول کو روکا جائے. یہ 1984 سے کام شروع ہوا ہے. یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آج کا کام نہیں، اس زمانے کے اندر اٹھائے گئے گروپ، اٹھائے گئے اس زمانے کے اندر، قائد شہید کے زمانے کے اندر اٹھایا گیا. یہ ملک ہے پاکستان تھا نا، یہ اس ملک کے اندر ایک آئین ہے، اس ملک کے اندر ایک قانون ہے یا نہیں، کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں ہے، اور اس میں ساری تشریعات موجود ہیں. پاکستان کے آئین کے مطابق مسلم اور غیر مسلم کی تاریخ اس میں موجود ہے. پاکستان میں تشیع مسلمانوں کا مسلمہ فرقہ ہے، مسلمہ فرقہ ہے پاکستان میں تشیع. لیکن اسی تشیع کو گلی کوچے میں گالیاں دلائی گئیں، ان کی توہین کی گئی، ان کی اہانت کی گئی، سب کچھ کیا گیا. کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا، آئین حرکت میں نہیں آیا، نہ کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آیا. اور اسی تکفیری نعرے کو تشدد میں بدل کر اور جو صورتحال اس پاکستان میں پیدا کی گئی، میں سمجھتا ہوں بدترین تاریخ پاکستان میں تشیع کے خلاف رقم کی گئی ہے. کیونکہ تشیع کا وہ رول دیکھ چکی تھی کچھ قوتیں طاقتیں، اگر تشیع اسی طرح آگے بڑھی تو پھر پاکستان میں تشیع بہت طاقتور ہو جائے گی. انقلاب آپ کے قریب میں تازہ انقلاب آیا تھا. انقلاب جب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ انقلاب کے اثرات پاکستان میں جس طرح مرتب ہو رہے ہیں، لہذا اس انقلاب کے اثرات کو روکنے کے لیے یہ سارے کھیل رچائے گئے. تفصیلات ہیں، علماء کرام موجود ہیں، کبھی موقع ملا تو اس پہ تفصیلی تجزیہ کیجئے تو آپ کو حالات پتہ پڑیں گے کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے اختلافات نہیں ہیں، یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، بڑی قوتیں، بڑا سرمایہ خرچ کیا گیا. میں اس ملک کی ایک بڑی ایک شخصیت سے ملا اور میں نے پوچھا، ایک ایسی بیٹھے بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے پوچھا کہ یہ جو حالات یہ کہ کیا ہوا اور کیا صورت ہے. انہوں نے کہا آپ سوچ نہیں سکتے، پاکستان میں تشیع کو توڑنے کے لیے اتنا بجٹ خرچ کیا گیا جتنا اس زمانے کے اردن کے ملک کا بجٹ تھا. اتنا سرمایہ لگایا گیا کہ تاکہ آپ کے وجود کو، آپ کے تشخص کو پاکستان میں ختم کر دیا جائے، آپ کی حیثیت کو پاکستان میں ختم کر دیا جائے، آپ کو لا کر کسی ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا جائے جہاں تشیع کی کوئی حیثیت نہ ہو. یہ تو خدا کا شکر ادا کرو آپ کے پاس علماء کرام، آپ کے پاس قیادتیں ایسی تھی، علماء ایسے تھے جنہوں نے اپنا مثبت رول ادا کیا. یہ جو پالے تھے نا انہوں لشکر، یہ جو سانپوں کو جو دودھ پلایا تھا انہوں نے اس ملک کے اندر، یہ آپ کے لیے پلایا تھا. یہ تو قرآن کی آیت ہے، مکر ہو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ اپنی مکاریاں کر رہے تھے، خدا اپنی تدبیر استعمال کر رہے تھے، اور ساری طاقت استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ آج بھی میں پروقار انداز میں اعتماد سے یہ کہہ سکتا ہوں، ساری مکاریوں کے بعد ان کا سرمایہ بھی ضائع ہوا، ان کی ساری تدبیریں بھی ناکام ہوئی، اور تشیع اختلافات کے بعد آج بھی پاکستان میں بہت طاقتور ہے، کمزور نہیں ہے ہم. ہاں یہ بات ہے کہ ہمیں اپنی صفوں کو اور مضبوط کرنا پڑے گا. یہ جو آپ نے اتحاد کا عمل شروع کیا، یہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. میں ابھی جب لاہور میں تھا، ہم نے وہاں بھی اپنے جو مقامی لوگ تھے اور وہاں جو ہمارے حضرات تھے، ہم نے ان سے بھی یہی بات کی، اس عمل کو تیز کرائیے. پاکستان کراچی میں تو چل رہا ہے، آپ کا کراچی مثال ہے تمام لوگوں کے لیے. یہاں الحمدللہ ISO ہو، MWM ہو، دوسرے حضرات ہو، ہمارے ساتھ آپس میں بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے. ہم الحمدللہ بیٹھتے ہیں، اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، اور جب نتیجے پہ پہنچتے ہیں پھر ہم ایک دوسرے کی گفتگو کا اور ایک دوسرے کے کیے ہوئے اقدامات کا احترام کرتے ہیں. جب تک ایک دوسرے کا احترام نہیں کرو گے، جب تک ایک دوسرے کی شخصیات کی تعظیم نہیں کرو گے، یہ اتحاد کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا. کانفرنس ہونا الگ چیز ہے، سیمینار ہونا الگ چیز ہے، پریکٹیکلی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اپنے نفس کو نہیں مارے گا. ہماری مشکل یہی ہے کہ میری گڈی اوپر چڑھے اس کی گڈی نیچے گرے نہیں. گزر گیا زمانہ، ہو گئے بہت سال ہو گئے بھائی، سب کو اپنا وزن پتہ پڑ گیا کہ ہمارے پاکستان میں ہماری کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت. آپ سامان کو تیز کرو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بالا طاق رکھو. میرے جوان سوشل میڈیا سے وابستہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ جو ایک دوسرے کے خلاف منفی گفتگو تنقید ہوتی ہے، روکو اسے، اس لیے کہ اس کے اثرات جتنے قوم پر مرتب ہوتے ہیں کسی اور چیز کے نہیں ہوتے. اس کو روکنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کی کوئی بات ہوتی ہے اس کے اوپر حاشیہ لگانا اور اس بات کو آگے بڑھانا، میں سمجھتا ہوں اگر اس فتنے کی آگ میں کوئی آدمی اپنے آپ کو ڈالتا ہے وہ مجرم ہے, قومی خدا کا مجرم تو ہے, آئمہ کا مجرم تو ہے, وہ قومی مجرم ہے. کیونکہ یہ وقت ہے جوڑنے کا. توڑنے کے لیے کوئی بڑی بات ہوتی کہ توڑنے کے لیے ایک جملہ کہہ دو ختم, قوم بکھر گئی. قوم کو توڑنے کا کوئی مشکل کام ہے؟ جوڑنا مشکل کام ہے. جوڑنے کے لیے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں, زہر پینا پڑتا ہے, اپنے ذات کو, اپنے نفس کو, اپنی شخصیت کو کچلنا پڑتا ہے, پھر جا کر ایک قدم انسان آگے بڑھتا ہے. یا میں اپنی کرسیوں کے چکر میں لگا ہوں, میری کرسی آگے ہونی چاہیے تو میں بیچ میں بیٹھوں, تو میں وہاں بیٹھوں, تو میرا جھنڈا اوپر تو اس کا جھنڈا نیچے. نکل جاؤ اس چیزوں سے. میں پھر کہہ رہا ہوں بہت اچھا وقت ہے, آئیڈیل وقت ہے. مولا امیر فرماتے ہیں امن کے زمانے میں جنگ کی تیاریاں کرو. آپ اسی شہر میں شاہد ہیں, گواہ ہیں. جب ہم نے اتحاد اور وحدت کے ذریعے اس کراچی میں بڑے بڑے اقدامات کیے, پاکستان کی تاریخ میں ایسے ایسے دھرنے اسی شہر میں ہوئے, بڑی بڑی قوتیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی ہیں. یہ آپ کے اتحاد کی برکتیں تھی. کوئٹہ کا واقعہ دیکھ لیجئے نا, پوری قوم متحد تھی نہیں تھی, بڑی بڑی طاقتیں. آپ تو بیٹھے تھے, آپ نے تو کچھ نہیں کیا, ایک حکومت لے کے بیٹھ گئے تھے صوبے کی. آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے. میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں کیونکہ 24 گھنٹے میں دیکھتا ہوں سب کے ہاتھ میں موبائل ہیں. منفی بات نہ کرو, منفی گفتگو نہ کرو, سمجھاؤ ایک دوسرے کو, اخلاقیات کے دائرے میں لاؤ. اختلاف رائے کرنا ہر انسان کا حق ہے. سگے بھائی میں اختلاف ہوتا ہے گھر میں, اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے گالیاں دیں, اختلاف کا مطلب ہوتا ہے پگڑیاں اچھالیں, اختلاف کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی توہین کریں. کس نے کہہ دیا اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے؟ اختلاف رائے میں ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے, حدود طے ہونی چاہیے. اس حدود کے اندر رہ کر انسان اپنے اختلاف کو رکھے گا, وہ اختلاف تعمیری اختلاف ہوگا. اور میں اگر لگ جاؤں کسی کے پیچھے, ابھی جو سوشل میڈیا پہ کسی کے لیے بھی چل رہا ہو, نہ کرو بابا. لوگ دوسرے لوگ اس سے سوء استفادہ کر رہے ہیں. آپ جوان ہو, آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے, آپ کا فریضہ زیادہ ہے. سوشل میڈیا پر آپ کی دسترس ہے, آپ کی نظر ہے, آپ کے آپ اس فیلڈ کے لوگ ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے پاس. تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین وقت ہے اس وقت ایک دوسرے کو جوڑنے کا, مضبوط کرنے کا. اور میں سمجھتا ہوں یہ عمل شروع ہوا ہے. اب ایک دوسرے کے جائیے, ایک دوسرے سے تعاون کی ملا کیجئے. نیچے علاقوں کے اندر جہاں سے تیار ہیں, یہاں ساری جماعتیں موجود ہیں, آئی ایس او بھی ہے, شیعہ علماء کونسل بھی ہے, ایم ڈبلیو ایم بھی ہے, پیام ولایت بھی, سب بھی ہے. کیا ہوتا اگر ایک ہفتے میں ایک کے دفتر میں جا کے چائے پی لو, دوسرے کے دفتر میں چائے پی لو, تیسرے کے دفتر میں جا کے چائے پی لو, اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ نہ کرو کوئی گفتگو, اٹھو بیٹھو, ہنسی مذاق کرو. اسی محلے میں پلے ہیں نا آپ, ایک دوسرے کے دوست ہیں. میں جانتا ہوں میرے بہت سارے دوست یہاں عزیز بھائی بیٹھے ہیں, ہمارے زمانے کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, آئی ایس او میں ہم نے بھی کام کیا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, بیٹھے ہیں سامنے, ملتے ہیں, ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. بہت سارے آئی ایس او کے دوست ہمارے زمانے کے ہیں, ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں. اختلاف کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو شکل دیکھنا بند کر دیں, ایک دوسرے سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں اور منہ پھیرنا شروع کر دیں. یہ اختلاف نہیں ہوتا, یہ ذاتیات, یہ نفس ہے. چلے جاؤ ایک دوسرے کے دفتر کے اندر, فون کر کے بھائی آ رہے ہیں آج چائے تمہارے ساتھ پئیں گے, آج آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. جب بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھو گے, ایک دوسرے کا احترام کرو گے, خدا کی قسم خدا راستے نکالے گا. اخلاص تو لاؤ, راستے خدا نکالے گا. روایات ہیں جو انسان تقوی الہی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. کتنی مشکل بند گلی میں انسان پھنس جائے اگر انسان کے اندر تقوی ہوگا, خوف خدا ہوگا, خدا خود بخود اس بند گلی میں اس کے لیے راستے نکالے گا. کوشش تو کریں اخلاص کے ساتھ. میں آئی ایس او کے ڈویژن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا اقدام کیا, ان کی قابل تعریف ہیں جنہوں نے یہ اقدام کیا. اور اس عمل کو بڑھنا چاہیے, اب یہ گراؤنڈ روٹس پہ آنے چاہیے یہ عمل. اور الحمدللہ اوپر کی سطح پہ اچھی صورت حال ہے. آپ دیکھ لیجیے ملک, اس کے اندر بھی عام لوگوں کا رسپانس دیکھیے. لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں, آپ کی طرف دیکھتے ہیں, یہی سوال کرتے ہیں. یہ بھی خط ولایت فقیہ کے لوگ ہیں, یہ بھی ولایت فقیہ کے ماننے والے ہیں, یہ بھی ولایت فقیہ کے ماننے والے ہیں. پھر یہ دو راستے پہ کیوں کھڑے؟ آہستہ آہستہ سمیٹیے. جو اس وقت ولایت فقیہ اور اینٹی انقلاب ہیں وہ اپنی صفوں کو منظم کر رہے ہیں, اپنی طاقت کو مجتمع کر رہے ہیں. آپ نہیں دیکھتے کہ صبح سے شام تک کانفرنسیں کی جا رہی ہے, کبھی لاہور میں, کبھی اسلام آباد میں, کبھی کہیں. لوگ اپنے آپ کو جمع کر رہے ہیں, مجتمع کر رہے ہیں. کیوں؟ اس انقلاب کو روکنے کے لیے, اس کے اثرات کو روکنے کے لیے. ولایت فقیہ مراجوں کی طاقت جو پوری دنیا نے دیکھی, اس کو روکنے کے لیے, اس کی شخصیت کو, اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے لوگ پنپنا شروع ہو گئے ہیں. بڑا سرمایہ لگ رہا ہے. ایسے حالات میں ہمیں سر جوڑ کر ان طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ خدا کی قسم, یہ تشیع کے افتخار کی صدی ہے, تشیعوں نے پوری دنیا میں تشدد، ظلم، بربریت برداشت کرنے کے باوجود بھی آج پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ یہ جو سر اٹھانے نا عراق کے اندر ہو، عراق کے اندر ہو، لبنان کے اندر، سرمایہ ڈالر ہے، بلینوں ڈالر اور بلینوں ریال لگے پڑے، کسی طرح اس انقلاب کو کمزور کر دیا جائے، کسی طرح پوری دنیا کے اندر تشیع، دوسرے ملکوں میں تو کہیں نہیں ہو رہا، جہاں تک تشیع طاقتور ہے، جہاں انقلاب کی حمایت موجود ہے، جہاں لوگ انقلاب سے وابستہ ہیں، ان لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے داغ بیل ڈالی جا رہی ہے۔ سارے جو حالات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، یہی کام پاکستان میں بھی کوشش کی جا رہی ہے، الحمدللہ وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ جانتے کہ پاکستان میں رہبر سے، انقلاب سے، اسلام سے محبت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اگر ہم طاقتور ہو جائیں گے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اس پاکستان میں رہبر یا مرجائیت کے خلاف کوئی سر اٹھا سکے۔ یہ ہماری کمزوری کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بس میں نے ختم کر دیا اپنی بات کا، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیا، احترام، احترام کیجئے ایک دوسرے کا۔ مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کو میں اچھا نہیں لگتا ہوں گا بھیا، اب اچھا نہیں لگتا تو اس کا مطلب کیا میں لڑتا گھوموں سب سے؟ نہیں، احترام ضروری ہے، احترام کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ جوانوں سے کہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ کنٹرول، گفتگو کرنے میں کنٹرول، اور یہ جب پریکٹس ہوگی، آپ دیکھیے گا اس کے اثرات ہیں، یہ جو پچھلے اقدامات ہیں اس کا نتیجہ، آج میں بھی بیٹھا ہوں، یہ سب ہم ایک ساتھ بیٹھے نہیں بیٹھے، اس کی بنیادی وجہ پہلے کوئی کام ہوا ہوا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے۔ میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں اسی طرح یہ کاروان چلتا رہے گا، ہم سب جو ہے اسی طرح میں محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، وحدت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ جو چھوٹی موٹی کمزوریاں، خدا سے دعا کرتا ہوں پروردگارہ ہماری اس کمزوریوں کی اصلاح فرما، ہمیں پروردگارہ نفس کی اسیری سے محفوظ فرما، پروردگارہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تیری خاطر قربتن اللہ اتحاد و وحدت کے لیے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جو صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر قابل اصلاح ہیں پروردگارہ ان کی اصلاح فرما، ورنہ ان کے شر سے قوم کو محفوظ فرما۔ اور ہمیں انشاءاللہ تعالی پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اتحاد وحدت کی طاقت کے ساتھ آگے بڑھ کر نصرت امام اور امام کے سپاہی اور عوام انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔